الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولا صل وسلم دائما سرمد على حبيبك خير الخلق كلهم وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے اور تقریباً ہمارے گفتگو کا جو وقت ہوتا ہے وہ تقریباً اختتام ہی پر ہے، اس لیے میں نے گزشتہ درس میں ایک بات رہ گئی تھی، آج میں اس کی تکمیل کر دیتا ہوں تاکہ کل سے نئے موضوع کا مکمل طور پر ہم اس کی شروعات کر سکیں۔ حدیث حضرت سعید بن معلہ کا ایک عمل گزشتہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور محاسن کے حوالے سے گزرا تھا، اور وہاں سے ایک خاص نظریہ اور عقیدہ جس پر ہم نے تحقیق کر رکھی تھی لیکن درمیان میں تفصیل موضوعات کی بنا پر اس کو ہم ذکر نہیں کر سکے، لیکن وقت مختصر ہے تو لہذا وہ ایک مختصر سا موضوع ہے، اور وہ نظریہ اور عقیدے کے حوالے سے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں اس کو ہم کلیئر کر دیں، اور انشاءاللہ العزیز کل کی نشست انشاءاللہ اسلام یا موسیقی، اسلام اور موسیقی کے حوالے سے جس میں قرآن کریم کو غنا سے پڑھنا، لحن سے پڑھنا، اس کے ضمن میں ایک موضوع آئے گا انشاءاللہ، اس سے ملتے جلتے چند موضوعات کی، نئے موضوع کی انشاءاللہ ابتدا ہم کل کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام ہی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد المادر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک خاص حدیث پاک پڑھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کی عدالت سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے تحفظ کے لیے جہاں دیگر اہتمامات فرمائے ہیں، وہیں پر قرآن کی بعض آیتوں کو بعض پر فضیلت کے حوالے سے سرکار نے امت کے شوق کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی فضیلتوں کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ سورت جو ہے وہ فلاں سے افضل ہے اور یہ سورت جو ہے وہ فلاں سے افضل ہے۔ اس حوالے سے تو اس میں ہم نے سورت الفاتحہ کی فضیلت پر ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف سے گزشتہ درس میں سنی تھی، اور اس میں خاص انداز تھا جس کی وضاحت میں کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کیونکہ یہ موضوع ہے تو میں نے چاہا کہ مکمل طور پر حوالوں کے ساتھ اس کو ایک جامع پنا دیا جائے تاکہ ایک مستقل عنوان اور موضوع بن جائے۔ حدیث پاک یہ تھی کہ ان سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ قال کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مجھے بلایا، فلم اجیبہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے مجھے دیکھا لیکن میں نے حضور کا جواب نہیں دیا، فرما قلت یا رسول اللہ، جب میں نماز سے فارغ ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی کنت فی اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال علم یقول اللہ استجیب للہ ولرسول اذا دعاکم، تو نماز تو پڑھ رہا تھا، تو نے قرآن کے یہ کلمات نہیں پڑھے کہ جب اللہ اس کا رسول تجھے بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ، تو خاموش ہو گئے وہ، اور ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا الا اعلمک اعظم السورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن کی بہت عظیم اور افضل سورت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فاخذ بیدی، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، فلما اردنا ان نخرج، جب ہم اتنے قریب ہو گئے کہ ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی قلت یا رسول اللہ انک قلت لا یعلمک اعظم سورۃ من القرآن، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک بڑی افضل سورت کی تعلیم دوں گا، تو حضور وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ سب المسانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو، فرمایا وہ سب سے افضل جو سورت کا میں ذکر کر رہا تھا تجھ سے سعید ابن معلہ، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ سبا مسانی ہے اور قرآن عظیم ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کی وضاحت ہو چکی ہے، سبا مسانی کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. اور اس میں ایک جملہ جو رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا. میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا. اس سے ملتا جلتا واقعہ یہ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث مبارکہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے, اس وقت جو میں حدیث پاک یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ بخاری فضائل القرآن میں سے, یہ کتاب التفسیر میں بھی ہے, سورہ ہجر کی تفسیر کے اندر فضائل القرآن میں بھی ہے اور سورۃ الحجر کی تفسیر بالکل ابتدا میں کتاب التفسیر بخاری کے اندر یہ وہاں پر بھی ہے, اور پھر بخاری کتاب التفسیر سورہ فاتحہ میں بھی ہے. تو یہ تینوں جگہ حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو ہے نماز کا, یہ تین جگہ پر موجود ہے جو میں نے دیکھا. یقیناً اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب میں اس حوالے سے تلاش کر رہا تھا تو تین جگہ یہ مجھے بڑی آسانی کے ساتھ مل گئی, سورہ فاتحہ کے فضائل میں, سورہ ہجر کی آیتوں کے دوران, اور باب فضائل قرآن کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گویا کہ ذکر فرمایا. اور اس میں جو خاص بات ہے وہ حضرت سعید بن معلی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا لیا. یہ واقعہ ایک اور صحابی کے ساتھ بھی ہوا ہے, اس کے الفاظ اور انداز دوسرے ہیں, وہ جامع ترمذی شریف کے اندر ہے. جامع ترمذی میں کتاب فضائل القرآن میں روایت ہے, اور فضائل القرآن کا جو باب جامع ترمذی میں شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی حدیث ہے, فاتحۃ القرآن کی پہلی حدیث. سارے ریفرنس میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ مکمل طور پر ریکارڈ ہو جائے, اور ہمارے مستقل لسنر اگر وہ چاہتے ہیں تحقیق کے لیے ان کے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جائے. تو جامع ترمذی شریف جب آپ کھولیں گے فضائل القرآن میں آپ جائیں گے تو اس کی پہلی حدیث ہے فاتحۃ الکتاب کے باب میں. یہ واقعہ دوسرا ہے, سعید بن معلی کا واقعہ بخاری میں ہے جو ابھی میں پڑھ چکا ہوں. یہ واقعہ حضرت عبید بن کعب کا ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے. تو دو صحابیوں کے ساتھ باقاعدہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حضور نے ان کو نماز میں بلایا ہے, سعید بن معلی کو بھی بلایا. اور یہ دونوں حدیث پڑھ کے میں اس کا نتیجہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں مختصر طور پر. تو بخاری شریف کتاب التفسیر کے اس الفاظ کو آپ نے دیکھ لیے, اب آئیے اس طرف کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے. جامع ترمذی میں جو روایت ہے اس میں حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ مر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے قریب سے حضور گزرے. یہ عبید بن کعب کا دوسرا واقعہ, وہ سعید بن معلی کا بخاری میں, جامع ترمذی میں حضرت عبید بن کعب جن کا نام لے کر اللہ نے کہا تھا اے محبوب ان کو قرآن سناؤ, جو روایت گزر چکی ہے. تو حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ حضور میرے قریب سے گزرے, وانا اصلی اور میں نماز پڑھ رہا تھا, فدعانی حضور نے مجھے بلایا, یا عبیو, عبی کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ جناب مجھے بلایا. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ولم یجیبہ, میں نے جواب نہیں دیا, وصلى عبیو فخففا, کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی کیونکہ حضور بلا رہے ہیں. ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں حضور کے پاس گیا, فقال, اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی, السلام علیک یا رسول اللہ, میں نے کہا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول. تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا, کبھی صحابہ کرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے, اور اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے, السلام علیکم کے جملے کم کہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ خطاب کر کے, جو فضیلت کے اعتبار سے اس طرح اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ, تو حضور نے جب دیکھا تو اپنی عذر پیش کیا, انی کنت فی الصلاۃ, حضور آپ مجھے آواز دے رہے تھے, میں نماز میں تھا. سرکار نے فرمایا الم تجد فیما اوحی الیہ, تو نماز تو پڑھ رہا تھا کہ تو نے وہ آیت نہیں پڑھی جس کی وحی مجھ پر کی گئی ہے, استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم, کہ اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو آؤ, کا کب بلائے, کا جب بلائے. تو حضرت عبید بن کعب نے دوبارہ یہ جملہ نہیں دہرایا کہ حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا کیسے آ سکتا ہوں, لیکن جب حضور نے یہ کہہ دیا نا کہ تو نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن تو نے وہ آیت نہیں پڑھی جو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اللہ کا حبیب جب بلائے, اللہ اس کے رسول جب بلائے تو آؤ, تو صحابی رسول تھے, مزاج شناسا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, فوراً کہا قالوا بلا, ٹھیک ہے حضور, ولا اعود ان شاء اللہ, حضور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا, آئندہ مجھ سے حضور ایسا نہیں ہوگا. تو یہ دو حدیث پاک یہاں پر واضح طور پر گویا کہ موجود ہے, اور اس میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کا یہ واقعہ ہے, دونوں نماز پڑھ رہے تھے اور دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا. سعید بن معلی کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے, لیکن ترمذی میں یہ الفاظ ضرور ہے کہ عبید بن قاب نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ حضور نے تھپکی دی کیا ہو تو اچھا نماز پڑھ رہا تھا بازار میں تو نہیں پھر رہا تھا, تو نماز پڑھ رہا تھا بہت اچھی بات اچھا کام کر رہا تھا, لیکن نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور روک کر کہا کہ میرا ادب جانو اور میری حیثیت کو سمجھو, اور میرا ادب اور میری حیثیت کو جاننے کے لیے یہ تم پر لازم ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تم غور کرو کہ استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم, کہ اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو پھر تم نے کرنا کیا ہے, جس طرف تم جا رہے ہو اس کو چھوڑ کر تم فوراً تمہیں آ جانا ہے. اب یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے, سب سے بڑا, ہمارے علماء اس چیز کو بڑے کثرت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلائیں تو اس کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آنا چاہیے, علماء کہتے ہیں چاہیے نہیں فرض ہے. یہ چاہیے کیا ہوتا ہے؟ تو میں چاہیے نہیں, چاہیے تو مستحب میں ہوتا ہے, ایسا چاہیے ایسا چاہیے, یوں نہیں کر سکے یوں کر سکے, تو چاہیے نہیں فرض ہے اس پر. کیا ہے بولیے؟ فرض ہے اس پر کہ وہ اسی حالت میں آئے اور حضور سے ملاقات کرے. اس بات کو میں علامہ ابن حجر عسقلانی سے پڑھتا ہوں, یہ فتح الباری اس وقت میرے سامنے موجود ہے. اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت, اسی حدیث پاک کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس بات کو لکھا ہے, قال والذی تأول القاضیان عبد الوہاب و عبد الولید ان اجابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ فرض. فرمایا کہ مالکی علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ حضور جب کسی کو بلائیں تو اس کا آنا فرض ہے. فرمایا یعص المرء بترکہ, جو نہیں آئے گا گنہگار ہوگا. یہ کلمات بڑے قیمتی کلمات ہیں اور بڑے باذوق کلمات ہیں, اس لیے میں نے کتاب منگوا کر یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی, متوفا 852 ہجری, 852 ہجری آپ کا سنہ وصال ہے, اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کر اسے آنا فرض ہے. نماز چھوڑ کے اسے آنا بولیے فرض ہے, اور وہ آئے گا, اور اگر نہیں آیا تو اس پر حکم بیان کرتے ہیں کہ نہیں آیا تو گناہگار ہوگا. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز چھوڑ کے کیسا جائے؟ تو فرمایا خیر کا کام تو کر رہا ہے لیکن اس سے بڑا خیر کا کام حضور کے پاس ہے, چلو ادھر. اس سے آپ ذات مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیے, اور تبلیغیوں کا بھی اندازہ لگائیے کہ جو لوگوں کو نماز تو سکھاتے ہیں حضور کی عظمت نہیں سکھاتے, لیکن صحابہ وہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت خود سکھاتے ہیں, اور صحابہ جب سیکھ جاتے ہیں تو نماز کو بعد میں رکھتے ہیں, حضور کے ادب کو پہلے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کی طرف توجہ کرو. کل بھی تقریر میں یہی کہہ رہا تھا کہ پڑوسیوں کے آداب بعد میں سکھاؤ, پہلے مصطفیٰ کا ادب سکھاؤ. اب نماز بڑی ہے یا پڑوسی بڑا ہے؟ بولیں, نماز بڑی ہے نا, لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ حضور نے ایک لحاظ سے انہیں کہنا نہیں چاہیے لیکن انداز میں کہ ڈانٹا کہ تم کیوں نہیں آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور صرف یہ کہہ دیتا نا کہ آ جا, تجھے آنا چاہیے تھا, تو یہ بھی قرآن تھا, یہ بھی دلیل تھی, لیکن نہیں, حضور نے اس کو موقت کیا ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بیگانگی جن میں آ جاتی ہے. قرآن نے آیت پڑھ کے, حضور نے آیت پڑھ کے سنائی کہ نہیں پڑھا استجیب للہ وللرسول زیادہ آکم, کہ جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو تم آؤ, تو کہا پڑھانا, کہاں کہ وہ اسی بارے میں تھا. یعنی حضور نے آیت کیوں پڑھی ہوگی؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے اس لیے ضرور پڑھی ہوگی کہ اس آیت کو بعد کے مولوی کسی خاص معنی میں خاص کر دیں گے. نہیں, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ استجیب للہ وللرسول زیادہ آکم, کہ اللہ رسول جب بلائیں تو آ جاؤ. اس کا مطلب تم بازار میں جا رہے ہو, بیوی بچوں کے ساتھ ہو, لیکن اگر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو تو پھر اس وقت تو عبادت ہے نا. نہیں, حضور نے یہ آیت پڑھ کر اس آیت کی تفسیر بیان فرما دی ہے کہ میں نے جب تجھے بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ کہ لگے کنت فی الصلاۃ یا رسول اللہ, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور نے اس آیت کے عموم کو بتا دیا, فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا, قرآن نہ پڑھا, کہ استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اس کے رسول بلائے تو تم آؤ. کب بلائیں؟ جب بازار میں ہو. فرمایا نہیں, جب بلائے تم کچھ بھی کر رہے ہو, جس حالت میں تم ہو تمہیں آنا پڑے گا. تو دیکھیے, اس سے پہلے کہ جالی ملا حضور کی اس بہت بڑی نعت والی آیت کو بگاڑتا اور سورہ انفال کی اس آیت کے معنی کو بدلتا, حضور نے خود اس کو متعین کر دیا کہ یہ آیت دنیاوی معاملات میں بھی ہے اور دینی معاملات میں بھی ہے, کہ کہیں پر بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے رسول سے. اور روایت یہ آتی ہے کہ ایک شخص نے مدینہ منورہ کے اندر حضور سے پہلے قربانی کر دی, حضور سے پہلے, اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نیٹ پر جائیے، قربانی کے مسائل پر ہماری تفصیلی تقریریں بھی موجود ہیں حج کے بیان میں، کہ ایک علاقے کے اندر متعدد اگر مساجد ہوں تو پھر قربانی کب کریں؟ تو فرمایا جب اس علاقے میں کسی ایک مسجد میں بھی اگر نماز ہو چکی تو پھر قربانی کر سکتے ہیں. تو مسجد نبوی میں نماز ہو بھی گئی ہے لیکن حضور نے بھی قربانی نہیں کی ہے، اور انہوں نے قربانی کر لی، کسی نے آ کر حضور کو بتایا یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک چھری نہیں پھیری، اس نے پھیر دی، حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، حضور آپ نے ابھی تک چھری نہیں پھیری، اس نے پھیر دی. سرکار نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی اس کی. چھپاتے کیوں؟ بیان کرو نا، حضور کا فتویٰ ہے. حضور نے فرمایا غالباً وہ برہ بن عازب تھے، حضرت برہ بن عازب کے ماموں تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نے مجھ سے کہا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تو کہا میں کام دیا حضور، اتنا بڑا دن اب میں کیا کروں. سرکار نے فرمایا یہ تو چل حلال تو ہے تیرے لیے، لیکن وہ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی نہیں ہے، تو نے پہلے کیوں پڑھی؟ اب انہوں نے پہلے قربانی کر لی، حالانکہ ٹائم تھا، بولیے ٹائم تھا، لیکن حضور نے نہیں کی تھی ابھی تک، انہوں نے پہلے کر لی، تو یہ آیت اتری. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلو. اللہ کے آگے کون چلتا ہے؟ فرما جو میرے مصطفیٰ کے آگے آتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے اور میرے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ چلنے سے پاک، اللہ زمین آسمان میں سمانے سے پاک، لیکن فرمایا نہیں، میرا محبوب کے آگے جو گیا تو وہ میرے آگے گیا. اور یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے یہ عقیدہ بھی سن لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول ذات میں دو ہیں، ذات میں، حکم میں ایک ہے، سمجھ رہے؟ یہ بڑا نفیس نقطہ ہے، ذات میں دو ہیں، حکم میں ایک ہے. حکم میں جدا کرو گے کافر ہو جاؤ گے، ذات میں ایک کرو گے مشرک ہو جاؤ گے. تو ذات میں دو ہیں، حکم میں ایک ہیں، اللہ خالق ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پسندیدہ مخلوق میں سے ہیں، اللہ کے عبد خاص ہیں. اللہ رب العالمین خالق ہے، الہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اور بندہ خاص ہیں، ذات میں فرق ہے، حکم ایک. سنی الحمدللہ اس لیے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ یہ حکم ہے، ذات نہیں ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. تو حکم میں میرا تیرا نہیں ہے، ذات میں جدائی ہے. وہابی ذات میں بھی جدا کرتا ہے، حکم میں بھی جدا کرتا ہے. قرآن ذات میں جدا کرتا ہے، حکم میں ملاتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے آگے نہیں جانا ہے. تو اللہ کے آگے کون جا سکتا ہے؟ فرمایا جو رسول کے آگے گیا وہ ہمارے آگے گیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو رسول دے وہ لو، جو رسول جس سے منع کرے باز آ جاؤ. کیوں؟ رسول کا دینا ہمارا دینا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ ان کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ تھا. اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر، حالانکہ ان کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ تھا، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت رضوان میں وہ ہاتھ دیتے تھے، ان کے اوپر حضور ہاتھ رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ہاتھ پر نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ پر ہے. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کے اوپر تو مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. تو فرمایا ذات دو ہے اور حکم ایک ہے، جو مصطفیٰ کی طرف ہجرت کرے اس نے خدا کی طرف ہجرت کی ہے، جس نے مصطفیٰ کی طرف منہ کیا اس نے خدا کی طرف منہ کیا ہے. تو یہ حضور نے فرمایا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کہ اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو تم پہنچو. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ یاد رکھنا ہے، دیوبندی مولوی بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، سلیم اللہ نے بھی اس کی تفسیر کی، اس نے کہا کہ جی آنا چاہیے، ہمارے علماء نے گرا کر کے اس کا کہا آنا چاہیے نہیں، آنا فرض ہے. بولیں سبحان اللہ، آنا چاہیے. یہ ابن حجر اسقلانی کو نقل کرتا ہے، پوری عبارت کیوں نہیں نقل کرتا؟ آنا فرض ہے، چھپاتا کیوں ہے؟ یہ بات کر کے عظمت کھل کے سامنے آتی ہے. آنا تو ماں کے کہنے پر بھی ہو سکتا ہے نفل کے اندر، لیکن یہ حضور کی ذات ہے کہ جن کے لیے فرض بھی چھوڑی جائے گی، نوافل بھی چھوڑی جائے گی، سنت بھی چھوڑی جائے گی، اور یہ چھوڑنا فرض ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر نہیں چھوڑا تو گناہگار ہوگا. جس نماز کو وہ عبادت سمجھ رہا ہے وہ عبادت نہیں، اس کے لیے گناہ بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اور یہ میرے سامنے علامہ سید محمود آلوسی کی تفسیر المانی ہے. تفسیر المانی کے اندر اس سورۃ الانفال کی اسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، اور آیت کی تشریح کرتے ہوئے سورۃ الانفال کی اس مبارک آیت کریمہ کی آیت نمبر 24 ہے، یہ استجیبوا للہ ولی رسول زدعاکم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت خاتم المفسرین حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سنِ وصال 1270، یہ لکھتے ہیں واستدل بالآیات علی وجوب اجابتی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نادى احدا. اس آیت سے، یہ حنفی ہیں، اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر آنا واجب ہے، فرض ہے، اذا نادى احدا، جب حضور کسی کو بلائیں. اور وہ کہتے ہیں وانی شافعی، اور امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان ذلك لا يبطلها لانها ايضا اجابه، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، امام شافعی کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی، لانها ايضا اجابه، اس لیے کہ اب بھی اللہ کے حکم ہی کی تعمیل کر رہا ہے. یہ بات ہے، یہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب بھی یہ اللہ کے حکم ہی کی بولیے تعمیل کر رہا ہے. تو لہذا، اور اس پر ایک بات میں عرض کروں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاص شاگرد ہیں، اور متاخرین کے اندر بہت بڑا تفسیری مقام ہے، تصوف کے اندر بھی بہت بڑا مقام ہے، تفسیر میں بہت بڑا مقام، تفسیر مظہری شریف کے اندر آپ نے واضح طور پر اس بات کو حضرت قبلہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھا کہ اجابت الرسول اللہ یقطع الصلاۃ، حضور کا بلانا نماز کو توڑتا نہیں ہے، حضور کا بلانا نماز کو، سمجھتے جا رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں، صحابی آئے حضور کی خدمت میں، ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے اسلامی نظریہ سن لیا، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا مکمل کر لیتے ہیں. یہ کتاب کون سی ہے؟ اس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی، جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا اہل حدیثوں کا، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا منہ مٹھو بن کے غیر مقلد، ان کا اور دیوبندیوں کا سب سے بڑا امام ہے یہ اسماعیل دہلوی. اشرف علی تھانوی نے خود اپنی کتاب میں، اور احمد رضا بجنوری جو انور شاہ کاشمیری کا شاگرد ہے انوار الباری شرح بخاری کے اندر، اس نے خود ہمارے پاس موجود ہے، اس نے ان تمام عبارتوں اور کتابوں کو تسلیم کیا ہے. اشرف علی تھانوی نے خود اپنی کتاب اروائے ثلاثہ کے اندر اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ جس وقت انہوں نے یہ کتابیں لکھی تھی تقویت الایمان وغیرہ، تو علماء اس وقت گئے اسماعیل دہلوی کے پاس. اسماعیل دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے. کون ہے؟ پوتا. فرشتوں کے گھر ابلیس پیدا ہوا، یوں سمجھیے آپ. حضرت شاہ ولی اللہ کے چار بیٹے ہیں، سب سے بڑے شاہ عبد العزیز صاحب ہیں، اور سب سے چھوٹے شاہ عبد الغنی ہیں، یہ شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے. مشہور کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ باپ بہت بڑا پیر تھا، دادا بہت بڑے عالم تھے، تو بنے بنائے ماحول میں پیدا ہوا، لیکن متاثر ہو گیا ابن عبد الوہاب نجدی سے، ٹھیک ہے، تو اس نے فوراً ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کتاب التوحید کا ترجمہ اردو میں کیا، تقویت الایمان دہلی میں لا کر بانٹنا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے، دادا شاہ ولی اللہ ہے، تایا شاہ عبد العزیز صاحب ہیں، اتنا بڑا علمی عرفانی گھرانہ ہے، اور اس میں یہ گویا کہ پوتا ہے. جب اس نے مریدین میں وہ کتاب بانٹنا شروع کی تو خلجان مچ گیا کہ یہ تو عقیدہ ولی اللہ خاندان کا نہیں تھا جو اسماعیل دہلوی کر رہا ہے. تو اس وقت رامپور، بدایون، بریلی، سہارنپور، دہلی، اس میں ہنگامہ مچ گیا علماء کے اندر. پھر دہلی کی جامع مسجد کے اندر مناظرہ ہوا، اور مناظرے کے اندر خود حضرت مخصوص اللہ دہلوی، جو بھتیجے ہیں اس کے، انہوں نے مناظرہ کیا، اور مناظرے کے اندر اس کو چت کیا ہے. لیکن کیا ہوا، مریدین ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، تو 80% ادھر آئے تو 20% ادھر چلے گئے، دراڑ پڑ گئی مسلمانوں کے اندر، دراڑ پڑ گئی، وہی 20% آگے چل کر یہاں پر آئے، ٹھیک ہے. اس وقت اسماعیل دہلوی میدان چھوڑ کر بھاگا، اور جہاد کا نام لے کر وہ آیا بالاکوٹ کی طرف، مانسیرا سے اوپر. یہ کہتے ہیں ہم سکھوں سے لڑنے آئے، تو سکھ بالاکوٹ میں کہاں تھے؟ سن رہے ہو؟ وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں. سکھ بالاکوٹ میں کہاں تھے؟ پوری تاریخ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تاریخ دعوت و عزیمت میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کہ وہ سید احمد شہید کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ حیات طیبہ پڑھ سکتے ہیں. کئی کتابیں جو ان کے گھر کی لکھی ہوئی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو تھا اور اپنی ذاتی غرض کی بنا پر تھا، اور وہاں پر جن سے لڑائی ہوئی ہے وہ عثمان نامی شخص تھا، تو عثمان کسی سکھ کا نام ہوتا ہے. تو وہاں پر اسماعیل دہلوی اور اس کا پیر احمد شہید مارے گئے، جس کو شہید یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً وہ دونوں وہاں پر مارے گئے، اس کو یہ شہید کہتے ہیں. اب اس کی قبر بھی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ مصنوعی قبر، اس کو مار کر تو کہاں پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ سارا سننے کے بعد، اگر آپ کہیں کہ مظفر شاہ غلط کہہ رہا ہے، تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان کے سب سے مضبوط رائٹر ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنی کتاب اروائے ثلاثہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب تقویت الایمان لکھی انہوں نے، یا ایسی کتابیں لکھی، تو پورے ہندوستان کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. تو لوگ گئے اور انہوں نے جا کے اسماعیل دہلوی سے کہا کہ یار آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کتاب صحیح کریں، تو کہیں گے ہاں ہاں میرا قلم کچھ جگہ پر تیز چل گیا. یہ تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا اروائے سلاسہ میں, کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے علماء سے کہا کہ ہاں ہاں میرا قلم سنیوں کاش تم یہ یاد رکھو تو کیا ہو جائے, جتنے وظیفے تم یاد رکھتے ہو کاش تم عقیدے اور حوالے یاد رکھو. تو آج سنیت کا بول بالا ہو, وظیفے تم اپنے کپڑے اور اپنی چنے اور اپنی چینی بکوانے کے لیے پڑھتے ہو, یہ حوالے اگر یاد رکھو تو لوگوں کے دلوں کو تم فتح کر لو. تو جتنا زور تم تسبیحوں کے دانے پر لگاتے ہو اتنا زور تم اہل سنت کی حقانیت کے لیے حوالوں پر بھی لگاؤ, جو اس سے زیادہ ضروری ہے. تو مولوی اشرف علی تھانوی یہ لکھتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کہا کہ ہاں ہاں میرا قلم کچھ تیز چل گیا, جس جگہ کو شرک خفی لکھنا تھا میں نے شرک جلی لکھ دیا, یعنی جو جگہ شرک نہیں تھی میں نے شرک لکھ دیا. اتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے, اس کو صحیح کرو. کہنے کہ نہیں نہیں ابھی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں, وہاں سے لوٹ کر آؤں گا تو صحیح کر دوں گا, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لڑ بھیڑ کے سب صحیح ہو جائے گا. یہ عبارت کتاب کے اندر موجود ہے. کیا ہے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں لڑ بولو لڑ بھیڑ کر, لڑ بھیڑ کر سب صحیح ہو جائے گا, لیکن کچھ صحیح نہیں ہوا, کچھ صحیح. تو اہل سنت کے علماء نے لڑایا نہیں قوم کو, یہ خود لکھتے ہیں. ہمارے مولوی یہ کہتے تھے کہ ہمیں لکھا اس لیے کہ لڑے بھیڑیں اور لڑ بھیڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. اگر یہ لڑائی ذات کی ہوتی تو صحیح ہو جاتا, لیکن دراصل یہ لڑائی تو اللہ اس کے رسول کی عزت کی تھی, اس میں صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ سمجھ گئے ہمارے دل کا غم؟ ہاں ہمارے دل پر جو پھپھولے اٹھے ہوئے سمجھ گئے آپ؟ ہاں حال یہ ہے کہ اگر گفتگو کریں تو وہابی تو کھلا دشمن بنی جاتا ہے. سنی بھی کہتے ہیں یار شاہ صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنیوں کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم خدا کے لیے کہہ رہے ہیں. ایسے غالی سنیوں کے لیے ہم نے بولنا ہی نہیں ہے, غالی سنیوں کے لیے ہم نے بولنا ہی نہیں. اب میڈیا کا مزاج ہے, مثال کے طور پر وہاں پر کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, کسی وابی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو تقریر میں ایسا فرماتے ہیں, اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ جب تو مسجد کے ممبر کا مزاج میڈیا کے مزاج اور ہے, تو کیا اس وقت بھی تو ہمیں آ کے شکایت کرتا ہے کہ جب ہم نہیں بیٹھتے ہیں اور وابی شیعہ ہی بیٹھے ہوتے تو ہمارا دماغ آ کر پکاتا ہے اور اپنا بوجھ ہم پر ہلا کر کے ہمارا خون جلا کر چلا جاتا کہ شاہ صاحب ٹی وی پر وابی نے یہ بول دیا تھا, ٹی وی پر شیعہ نے یہ بول دیا تھا. میں نے کہا فیصلہ تو رسول اللہ کے سامنے ہوگا, اور اللہ کی عزت کی قسم ہے, تاج الشریعہ کی نالین کی قسم ہے کہ ہمارے سامنے وابی اور شیعہ بول تو جائے خلاف. پھر یہ تیبی سے نعمت کے لیے میں کہتا ہوں, تو یہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم یہ سنیوں کے لیے نہیں بولتے ہیں, یہ رسول اللہ کی رضا کے لیے بولتے ہیں, کیونکہ سنی صرف وظیفے پہ خوش ہوتا ہے. سنی کہتا ہے شاہ صاحب یہ تقریریں چھوڑو اور چادر لگا اور دانے لگاؤ پھر دیکھو ہم کیسا پذیرائی دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ ہمارے دل میں یہ اٹھ پٹانگ باتیں نہ لائے اس کے مقابلے میں, عقیدے کے مقابلے میں, کیونکہ عقیدے کے مقابلے میں واقعی میں یہ اٹھ پٹانگ ہے. اگر عقیدہ نہ آیا, اگر عقیدہ نہ آیا تو یہ چادروں سے پھانسیاں دی جائیں گی. آپ کہیں گے کیسی بات, میں نے کہا حضرت عمر کا جملہ ہے, ایک صحابی نے کم تربیت پا کر اور نا سمجھی کے اندر مسجد زرار والوں کو چندہ دے دیا, جب مسجد گرائی گئی تو اس کا شہتیر سب سے بڑا مہنگا تھا. ہمارا سنی سیٹھ بھی تو اپنے بازوؤں کو کلاش پچھا ہے, ہم تو سب کو دیتے ہیں شاہ صاحب, سب کو دیتے ہیں. میں نے کہا حضرت عمر کا فتویٰ دیکھ, پتہ نہیں کس بے غیرت کا فتویٰ تو نے سنا ہوا ہے, دیکھ حضرت عمر کا فتویٰ. وہ شہتیر جب گرایا گیا مسجد سے نیچے تو حضرت عمر نے اس صحابی کا گریبان پکڑا, تھے وہ مخلص لیکن ابھی مکمل شاگرد نہیں بنے تھے, تو ان کو جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ شہتیر جو تو نے دیا ہے نا, یہ جہنم میں تو جائے گا اور تیرے گردن میں ڈالا جائے گا. یہ حضرت عمر نے فتویٰ دیا, حضور نے منع, کیونکہ بات عقیدے کی تھی. بات جب عقیدے کی بات آئے تو دانے وظیفے وظائف سب پیچھے, سب سے بڑا دانہ سب سے بڑا وظیفہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذرا آپ سمجھیں, اور اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. دیکھو وہاں بھی آج کل اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, لیکن میں ان کے سب سے بڑھ کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ ہے اسماعیل دہلوی. ابھی آپ نے حدیث سنی سعید بن معلہ کو حضور نے بلایا, ابھی آپ نے حدیث سنی حضرت عبید بن کعب کو حضور نے بلایا, ابھی آپ نے حوالہ سنا علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ آنا فرض ہے, ابھی آپ نے سنا علامہ سعید محمود آلوسی سے کہ آنا فرض ہے, نہیں آیا تو گنہگار ہوگا اور نماز باطل نہیں ہوگی. ابھی آپ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے سنا کہ آنا ضروری ہے نماز باطل نہیں ہوگی. یہ مسلمانوں کا دین تھا. اب وہابیوں کا مذہب آپ سنیے. یہ صراط مستقیم کتاب ہے, اسلامی اقوامی میں چھپی ہوئی ہے, اور صفحہ نمبر اس کا 169 ہے, اردو میں, فارسی میں تھی اصل میں, یہ ترجمہ بھی اردو میں انہوں نے کیا ہے. یہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے, مسلمان کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے, حضور خود سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب نماز تم پڑھو لیکن میں بلاؤں تو آؤ. اب یہاں پر دیکھیے وابی کیا لکھتا ہے اسماعیل دہلوی, جو صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے, اب کیا لکھتا ہے ذرا غور سے سنیے. مسلمانوں کی نمازیں آپ نے سن لی؟ بولو. ماتم نہیں ہو رہا ہے, جشن ہو رہا ہے, بولو. سن لی مسلمانوں کی نمازیں؟ سن لی کیا نا کیا ہے؟ فرض ہے. ہمارے درس میں آئے تو تھوڑا دیوانگی لے کر آیا کریں. اب سنیے جناب, یا اسماعیل دہلوی نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہاں, بمقتضائے ظلماتم بعضھا فوق بعض, زنا کے وسوسے سے, نماز کے اندر زنا کے وسوسے سے. یہ کہتا ہے دیکھو, انسان کو جب خیال آئے نا تو دو قسم کا آتا ہے. نماز میں انسان کو خیال آتا ہے تو جلدی جلدی بولو یار, دو قسم کا آتا ہے. ایک خیال دوسرے کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہوتا ہے, دو برے خیال آئے تو ایک ہلکا ہوتا ہے. تو اب کیا کریں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جو بڑا خیال ہے اس کو دھکا دو اور چھوٹے خیال کو رہنے دو کہ کم سے کم یہ بھاگے, اس سے جان چھڑا لیں گے. ٹھیک ہے؟ اب یہ ان دو خیالوں کی بات کر رہا ہے نماز میں. کہتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے. ہمیں تو کبھی نہیں آتا, ان کو آتا ہے شاید. زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. اور شیخ یعنی پیر, شیخ پیر یا ان جیسے اور بزرگوں کی طرف, خواہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں, اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. اب میرے پاس کوئی سخت الفاظ نہیں, ایک مسلمان ہوں میں, نے عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی, اب آپ خود فیصلہ کریں. یہ کہتا ہے نماز میں اگر گدھے کا خیال آ جائے, بیل کا خیال آ جائے, بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن پیر کا خیال آ جائے, یہاں تک کہ رسول اللہ کا خیال آ جائے, لکھتا ہے کہ یہ بہت برا ہے, اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. کیوں؟ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے, اور بیل اور گدھے کا خیال نہ تو اس قدر چپکدگی ہوتی ہے نہ وہ دل میں آتا ہے. میں پوچھتا, مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نے جب یہ کہا کہ جب اللہ رسول بلائیں تو تم آؤ, تو حضرت عبی بن کعب نے جو جلدی جلدی نماز ختم کی تھی وہ کیوں ختم کی تھی؟ حضور کی تعظیم میں کی تھی. بخاری میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن نے نماز چھوڑی مصلی پہ سے, اور حضور جب آئے تو کس لیے چھوڑی؟ حضور کے ادب میں چھوڑی. صحابہ نے جب بھی حضور کے ادب میں نماز, گویا کہ مصلی چھوڑا, نمازیں چھوڑی, اور حضور نے اس کو جائز رکھا. لیکن دیوبندی اور اہل حدیثوں کے پیر کہتے ہیں یہ تو اتنی بری بات ہے کہ بیوی سے مجامعت, گدھے بیل کا خیال اگر تم لے آتے, معاذ اللہ تو یہ اچھا ہوتا, لیکن نبی کا خیال اور یہ خیال تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. اب پکڑیں دوراجی کے ان منافقوں کو جو کہتے ہیں تبلیغیوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ان کا چہرہ واضح ہو گیا جو یہ کہتے ہیں بابیوں کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے, واضح ہو گیا؟ اگر سختی ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے تو پھر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا تو یہ بات رسول اللہ کے لیے جائز رکھے گا؟ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جائز قرار دیا, اور بلکہ یہ فرمایا کہ جب میں بلاؤں تو نماز کی حالت میں وہ آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کتاب التہجد میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ مسعود نے اپنے شاگرد سے کہا, ہمم تو بھی امر سوئن, آج میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, میرے دل میں بڑا برا خیال آیا. تو آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو خیال برا کیسے آ گیا؟ لگے خیال برا یہ آیا کہ حضور تہجد کی نماز پڑھا رہے تھے, قیام حضور نے بہت لمبا کیا, ابھی نماز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, حضور نے قیام بہت لمبا کیا, میری ٹانگیں تھکنے لگی. ہمم تو ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں جو برا خیال تھا نا وہ پتا ہے کیا تھا؟ کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو کھڑا چھوڑ دوں. ٹانگیں تھک رہی تھی. نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, لیکن صحابی یہ کہتا ہے کہ بیٹھنا, یہ خیال آیا کیوں میرے دل میں؟ ٹانگیں تھک رہی تو کیا ہوا, آقا کھڑے نہیں تھے. تو کہا میں بیٹھ جاؤں, مجھے پتا ہے میں بیٹھ جاؤں اور حضور کھڑے رہے, تو فرمایا یہ خیال بہت برا خیال تھا. اس کے تحت علامہ عینی نے لکھا کہ بیٹھ جاتے تو کون سی بیعت بھی تھی, کون سا برا خیال تھا, لیکن فرمایا نہیں, ترک ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا ادب ترک ہو رہا تھا نماز میں, اس لیے انہوں نے اس کو برا خیال کہا. تو وہ حضور کا خیال دل میں رکھیں, حضور کا خیال نکلے تو وہ برا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں آئے تو برا ہے, وہابی کہتا ہے آئے تو برا ہے, اور صحابی کہتے ہیں جائے تو برا ہے. بولو سبحان اللہ. صحابی یہی کہہ رہا نا کہ جا رہا تھا خیال حضور کے ادب کا,
تو کہا یہ برا ہے. تو صحابی کہتا ہے جائے خیال حضور کے ادب کا تو خیال مصطفیٰ سے اگر دل خالی ہو تو کہا یہ بہت برا ہے. وہ بھی کہتا ہے خیال اور چہرہ مصطفیٰ دل میں آئے تو یہ برا ہے معاذ اللہ. اب مجھے بتائیے کس دین پر عمل کریں, کس دھرم پر؟ تو دھرم پر تو عمل نہیں کریں گے, دین صحابہ پر عمل کریں گے. لیکن یہ آپ کہیں گے نہیں شاہ صاحب انہوں نے تو توحید بیان کی ہے توحید. میں نے کہا نہیں, یہ حضور سے بغض ہے. کیا ہے؟ لیکن اگر یہ اپنے مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ بات وہاں امپلیمنٹ اس کی نہیں ہوتی ہے, یہ صرف حضور کے لیے ہے معاذ اللہ. یہ باتیں صرف حضور کے, حضور کا خیال. لیکن اپنے مولوی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ حکیم الامت کتاب میرے سامنے عبد الماجد دریابادی کے خطبے ہیں, اشرف علی تھانوی سے عبد الماجد دریابادی لکھتا ہے نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے. مرید ہے ان کا عبد الماجد دریابادی, تھانوی کو لکھتا ہے حضور نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ عین حالت نماز میں جب کبھی بجائے اپنے جناب کو, ٹھیک ہے, یا کے آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈالا ہوا ہے یعنی آپ کے چہرے کو, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب کبھی نماز میں یہ آزمودہ ہے جب کبھی بجائے اپنے جناب کو یعنی آپ کو حضور, یا آگے پتہ نہیں کیا تھا, نماز پڑھتے فرض کر لیا جائے تو اتنی دیر نماز میں دل لگا رہتا ہے. یعنی عبد الماجد دریابادی کہتا ہے کہ تھانوی صاحب جب آپ کا خیال میرے دل میں آ جاتا ہے تو نماز میں دل لگا رہتا ہے, ورنہ نماز میں دل نہیں لگتا, مرض ہے یہ. لیکن ایک اس کا حل ہے کہ آپ کی شکل, اب سوچو تھانوی کی شکل کیسی ہوگی, کہ آپ کی شکل اگر دل میں آ جاتی ہے, سنیے ذرا غیرت ایمانی سے, تو نماز میں دل لگا رہتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصے تک قائم نہیں رہتا اپنے مولوی کے لیے, اپنے پیر کے لیے, کہ جمع رہے ہمیشہ رہے. کا قصور یہ کہ وہ ہمیشہ رہتا نہیں. اردو سمجھتے ہو تو ذرا سر ہلاؤ اپنا کہ ہمیشہ یہ قائم نہیں رہتا. بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تسویف فرما دیں, ختم لکھتا, اگر یہ ٹھیک ہے تو اجازت دے دیں. تھانوی جواب دیتا ہے محمود ہے. تھانوی کیا جواب دیتا ہے؟ محمود ہے. کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے تصور میں نماز پڑھ سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں او بھولے بھالے مسلمانوں, حق کس کو کہتے ہیں, دین کس کو کہتے ہیں؟ در سمجھ رہے ہو, بھولے تو نہیں؟ آخری بات سنیے اور اجازت میں چاہوں گا. یہاں پر بڑی پیاری بات قرآن نے ذکر کی ہے, فرمایا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, جب اللہ رسول بلائیں تو آ جانا. یہاں پر اللہ رسول نے بلانے کے لیے صیغہ آیا دعا, جبکہ بلانے والے دو ہیں اللہ اور رسول, لیکن صیغہ آ رہا ہے دعا. اور آپ پڑھتے ہیں نا صرف میر میں عظیم دعا دعوا دعو, تو دعا بلایا اس ایک مرد نے, دعوا بلایا ان دو مردوں نے, دعو بلایا ان سب مردوں نے. تو یہاں بلانے والے دو ہیں تو صیغہ دعوا ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ دعوا, دو بلانے والے, لیکن صیغہ کیا ہے؟ دعا, واحد کا آیا. کس کا آیا؟ جبکہ بلانے والے دو ہیں, جبکہ بلانے والے, بولیے, یہاں تثنیہ کا صیغہ دعویٰ چاہیے تھا کیونکہ ضمیر فاعل کا مرجع اللہ اس کے رسول دونوں ہیں. لیکن آیا کیا؟ ایک, اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوتیں اور ان کی محبتیں, ان کا احترام دو نہیں ہے, ایک ہی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.